وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک باپ اپنے ساتھ ایک بیٹے کو لے کر، ایک شوہر اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر ایک بڑے خاص سبب کی وجہ سے ایک سفر کرتا ہے، اور چلتے 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 یہ تینوں لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، اور نہ کسی طرح کی زندگی گزارنے کا کوئی انتظام اور اہتمام ہے، مگر یہ تینوں افراد بڑی شان کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اس مقام تک آتے ہیں، آنے کے بعد یہیں رکتے ہیں اور پھر یہیں رک جاتے ہیں، قیام ہوتا ہے، اور پھر یہ چھوٹا سا تین افراد کا قافلہ یہیں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا عرصہ گزرتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، شوہر اپنی زوجہ کو چھوڑ کر اس مقام کی طرف جہاں سے یہ تینوں آئے تھے واپس چلا جاتا ہے. جانے لگے تو کچھ تھوڑا سا سامان، کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہ چھوڑ کر گئے. تھوڑا عرصہ گزرا کہ جو کچھ بھی کھانا پانی تھا ختم ہونے لگا، اور ایک وقت وہ آیا کہ سارا کھانا ختم ہو گیا، سارا پانی ختم ہو گیا، اور بات اب یہاں تک پہنچ گئی کہ شاید بھوک و پیاس کی وجہ سے دم نکل جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مراحل پر، زندگی کے ایسے نازک موڑ پر بڑے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے نہیں، برداشت نہیں کر سکتے. بچہ بھوکا ہے، بچہ پیاسا ہے، اور پیاس کچھ ایسی پیاس ہے کہ جو ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیاس جان لیوا پیاس ہے، یہ جان لے کر چھوڑے گی، یہ دم نکال کر چھوڑے گی. بچہ ہے کہ پیاس سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اس صحرائے بے آب و گیاہ میں صرف ایک عورت جو اس بچے کی ماں ہے. کرے تو کیا کرے، کہاں سے کھانے کا انتظام کرے، کیسے پانی کا انتظام کرے، کیسے اپنے بچے کی جان بچائے. بچے کے اطراف میں گھوم رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ ماں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خیال ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس پہاڑ کی طرف پانی ہو. دوڑ کر اس پہاڑ پر پہنچی، پانی نہیں تھا. ماں نے یہ خیال آیا کہ شاید سامنے والی پہاڑی، وہاں پانی موجود ہو. وہاں دوڑتی ہوئی پہنچی، وہاں بھی پانی نہیں. پھر سوچا کہ شاید ہم نے غور سے ادھر نہ دیکھا ہو. دوڑ کر آئی، دیکھا یہاں پھر پانی نہیں. پھر خیال آیا شاید ہم نے توجہ نہ کی ہو. پھر اس پہاڑی تک گئی، پانی نہیں. اس طرح سے سات مرتبہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے. کاہے کے لیے؟ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اس دوڑ بھاگ میں، اس تلاش آب میں، اس پانی کو ڈھونڈنے میں ایک خیال دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ نہ جانے بچے کا کیا عالم ہو. دوڑ کر بچے کے پاس گئی, دیکھا بچہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہے اور ان آخری لمحات میں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ مان, ایک مرتبہ اس کی جہاں پر وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اس کے نیچے سے پانی بہنا شروع ہوا, ایک چشمہ, آب زلال, میٹھا, انتہائی خوشگوار, گوارا پانی ابلنا شروع ہوا. ماں, مامتا, چاہت, پیار, لاڈ, اس کا تقاضا یہ تھا. ماں آگے بڑھی, بچے کو سیراب کیا, بچے کی جان بچ گئی. بچہ پلتا رہا, ماں اس کی نگرانی کرتی رہی, ماں ہر لمحہ اپنے بچے کی جان بچانے کی فکر کرتی رہی. صرف یہی ایک موقع نہیں, ہر مرحلے حیات میں ماں کو صرف ایک فکر ہے کہ کچھ ایسا ہوتا رہے کہ میرا بچہ بچتا رہے, میرا بچہ زندہ رہے, میرا بچہ سلامت رہے. اور ماں اس میں کامیاب رہی. بچہ بالکل چھوٹا سا تھا, اب اس کے لڑکپن کا دور آیا, کمسنی کا زمانہ آیا, عمر گزرتی رہی, یہاں تک کہ بچہ ابتدائی نوجوانی کی عمر تک پہنچ گیا. ادھر باپ جو شوہر بھی ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی آتے ہیں, کھانا پانی لے آتے ہیں, زندگی کے سامان مہیا کرتے ہیں, چند دنوں تک ساتھ میں رہتے ہیں, بہترین خوشگوار زندگی گزرتی رہتی ہے, اور پھر کوئی اشارہ ہوتا ہے, کوئی حکم آتا ہے, اور یہ باپ جو شوہر بھی ہے پھر پہلی والی منزل کی طرف پلٹ جاتا ہے. اب پھر ماں کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے, اور ماں کی کل ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا بچہ بچا رہے, زندہ رہے, سلامت رہے, اس کی زندگی پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہ آنے پائے. اور یہ متواتر ہوتا رہا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ باپ پہلی والی منزل سے اس نئی منزل پر آتا ہے, آئے, رہنے لگے, ایک معمول کی زندگی ہے, ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے, باپ آتا رہا ہے, ساتھ میں زندگی گزرتی رہی ہے, خوشگوار, بہترین, عمدہ, اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک بہترین خانوادے میں ہوتی ہیں. زندگی کے دن آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ باپ ایک خواب دیکھتا ہے, خواب, بڑا عجیب خواب, عجیب و غریب خواب, ایسا خواب کہ جسے ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا, جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, جسے بتایا بھی نہیں جا سکتا. باپ نے تحمل کیا. دن گزرا, دوسری رات آئی, باپ پھر سو گیا. رات میں پھر وہی خواب, بالکل وہی خواب جو پہلی رات میں تھا, وہی فرمان, وہی احکام, وہی باتیں, وہی تقاضے جو پہلی رات میں تھے. صبح ہوئی, باپ ایک ایسی کشمکش سے گزر رہا ہے کہ نہ کہتے بنتا ہے, نہ خاموش رہتے بنتا ہے. بتائے تو کیا کہے, کیا بتائے, چپ رہ جائے تو کیسے خاموش رہ جائے. باپ کو یہ پتا ہے کہ یہ خواب ایک حکم ہے, یہ خواب ایک امر ہے, یہ خواب ایک فرمائش ہے, یہ خواب ایک فرمان ہے. بڑی کشمکش ہے, پچھلے دن سے زیادہ بڑی کشمکش. کبھی بیٹے کو قریب بلاتا ہے اور پھر خاموش رہ جاتا ہے باپ, کبھی زوجہ کے قریب جاتا ہے, زبان کھولنا چاہتا ہے مگر چپ رہ جاتا ہے. اسی شش و پنج میں, اسی کشمکش میں دن گزر گیا, رات آ گئی, تیسری رات, اور پھر آج رات بھی باپ سویا اور پھر وہی فرمان, وہی احکام, وہی تقاضے, وہی خواہشیں, وہی فرمائشیں اور وہی خواب. اب تک ماں ابتدائے لڑکپن اور بچپنے سے لے کر آج تک ماں کی صرف ایک فکر رہی ہے, کچھ کرنا پڑے, کچھ سہنا پڑے, کیسی ہی مصیبت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے مگر میرا بچہ بچا رہے، میرا بچہ سلامت رہے۔ ماں کی ایک خواہش ہے، ماں کی ایک آرزو ہے، ماں کی ایک تمنا ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے۔ مگر جب تیسری رات آئی، باپ کو پھر وہی حکم، وہی خیال، وہی خواب، وہی فرمائش، وہی امر۔ صبح ہوئی، آج باپ نے طے کر لیا ہے کہ جو تین راتوں سے حکم دیا جا رہا ہے، اب اسے چھپایا نہیں جائے گا، اب اسے دل میں رکھا نہیں جائے گا، بلکہ اب کہہ دیا جائے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے، ایک بڑی کشمکش ہے کہ یہ بات بیٹے کو ماں کے سامنے بتائیں یا ماں سے الگ کر کے بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا سے آج تک ماں کی ایک ہی خواہش تھی کہ بچہ محفوظ رہے، بچہ سلامت رہے۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کر کنارے جاتا ہے، بتاتا ہے، پرسوں رات میں نے یہی خواب دیکھا تھا، کل رات میں نے یہی خواب دیکھا تھا، آج گزری ہوئی رات میں نے یہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب۔ بابا جان کیا خواب ہے؟ اے میرے لال، ایسا خواب ہے میں تم سے بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ نہیں، آپ بتائیں، میں ہر بات کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے مجھے کوئی حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہارے گلے پر چھری پھیر دوں، اور تم جانتے ہو کہ میں الہی نمائندہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا خواب عام خواب نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے، اور حکم کسی عام انسان کا حکم نہیں ہے، حکم پروردگار ہے۔ باپ نے کہہ تو دیا مگر بڑی کشمکش ہے، بڑا کھچاؤ ہے۔ اب دیکھیں بچے کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے، بچے کے اوپر کیسا اثر ہوتا ہے۔ کہنے کے بعد باپ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا ہے، دیکھیں اب بچہ کیا کہتا ہے، ہاں، نہ، مثبت جواب، منفی جواب، قبول کیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا۔ لیکن باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لب کھل گئے، کب؟ جب باپ نے اپنے بیٹے کا جواب سنا۔ جواب کیا ہے؟ بابا جان، جو آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ آپ کریے، وہ آپ ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر وہ جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے کی پوری تیاری ہو گئی، مگر ایک احتیاط کے ساتھ، کہ یہ سب کچھ ہوگا مگر ماں سے بچا کر، ماں کو خبر نہ دے کر، ماں سے مخفی رکھ کے۔ جی، شاید آپ سوچ رہے ہو کہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ باپ کون ہے، یہ بیٹا کون ہے، یہ زوجہ کون ہے۔ باپ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا ذبیح خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ ماں زوجہ جناب حاجرہ علیہ السلام، تینوں تاریخ اسلام کی انتہائی عظیم شخصیتیں۔ مگر ماں کے پہلو میں مامتا والا دل، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ سلامت رہے، محفوظ رہے، باپ کے پہلو میں وہ دل جو حکم خدا کا تابع، فرمان الہی پر عامل، بچے کے پہلو میں وہ جگر جو اللہ کے امر کے سامنے تسلیم۔ طے ہوا کہ یہ کام کر گزرنا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ ماں کو خبر نہ ہونے پائے، ماں کو پتہ نہ چلنے پائے۔ باپ بیٹے میں سرگوشی ہو رہی ہے، چلیں گے، کیا ہوگا، ایسا کیجئے گا کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا تاکہ جب آپ چھری پھیریں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں تڑپوں گا تو آپ سے میرا تڑپنا دیکھا نہ جائے گا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ رسی لے لیتے ہیں، مگر یہ چھری پھیرنا آسان بھی نہیں ہے، اگر آپ کی آنکھیں کھلی رہیں تو شاید آپ میرے گردن پر چھری نہ پھیر پائیں۔ تو کیا کیا جائے؟ ایک کپڑا لے لیں کہ جس سے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں گے، اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد چھری پھیریں گے۔ ہاں، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اگر میں دیکھتا رہوں گا تو شاید اس مرحلے پر میرے ہاتھ آگے نہ بڑھیں، میرا حوصلہ شاید اتنا مستقل نہ رہ پائے، اتنا مستحکم نہ رہنے پائے، یہ ساری سامان، یہ ساری چیزیں، چھری سب کچھ لے کر چل دی. اب مرحلہ ہے قربانی کا. دونوں قربان گاہ میں پہنچ گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری پھیر دی، اور جب یہ یقین اور اطمینان کر لیا کہ جو حکم مجھے دیا گیا تھا اس پر میں نے عمل کر لیا، تب کافی دیر گزرنے کے بعد، پورے وسوخ کے بعد، پورے اطمینان کے بعد، اپنے امتحان سے گزر چکنے کے بعد، اب جب باپ نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ بیٹا کہیں اور ہے اور میری چھری تو ایک جانور پر چلی ہے، ایک دمبے پر چلی ہے. دیکھتے ہی عجب سا خیال ذہن میں پیدا ہوا، کیا ہوا؟ کیا میری قربانی رد کر دی گئی؟ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیا وہ خلوص، وہ اخلاص، وہ تسلیم جو اس قربانی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا. دوسری طرف بیٹا پوری اطمینان کے ساتھ قربان گاہ میں ذبح ہونے کے لیے لیٹ گیا، اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو فراہم کر دیا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. مگر جب یہ مرحلہ گزر گیا تو اب ادھر سے یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں گھبراؤ نہیں، میں نے تمہاری اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے بدل دیا ہے، اسماعیل سے حسین تک. بڑا سوال یہاں رہ جاتا ہے کہ اسماعیل کی قربانی میں کیا کسر باقی رہ گئی تھی کہ جسے ایک بڑی قربانی پورا کرے گی. کیا نہیں تھا اسماعیل کی قربانی میں؟ کیا خود سے مقتل کی طرف نہیں گئے تھے؟ کیا اپنے قدموں سے چل کر قربان گاہ کی طرف نہیں گئے تھے؟ کیا خود سے تقاضا کر کے رسی اور پٹی نہیں لی تھی؟ کیا اپنے آپ اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ دیا تھا؟ سب کچھ تھا. تو پھر کیا رہ گیا تھا جس کے لیے یہ کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی کا فدیہ قرار دیا، ایک بڑی قربانی سے بدل دیا. زمانہ گزرتا رہا، گزرتا رہا، گزرتا رہا، یہاں تک کہ یہ دور اسلام جسے ہم دور اسلام کہتے ہیں وہ آ گیا. ہجرت کا دور آیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنگیں شروع ہوئیں، مقتل سجنے لگے، قربانیاں ہونے لگیں، ایک کے بعد ایک شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے لگے، مگر کوئی ایک قربانی ایسی نظر نہ آئی جسے اس عظیم قربانی کے مقابلے میں عظیم قربانی کہا جائے. مرسل اعظم کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد اسلامی حکومتوں کا دور شروع ہوا. بالآخر امیر المومنین کا دور آیا. جہاد، مارکے، جنگ، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن کوئی قربانی ایسی نہ ہوئی جسے قربانی عظیم کہا جا سکے. یہاں تک کہ کربلا سجی، روز عاشورہ آیا، حسین نے قربانیوں کا وہ نذرانہ پیش کیا جس کی مثال ابراہیم و اسماعیل کی قربانی میں بھی نہیں ملتی. وہاں ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو بچانا چاہ رہی تھی، وہاں ایک باپ تھا جو بچے کو ذبح تو کرنا چاہ رہا تھا مگر دل محسوس رہا تھا، مگر ایک خیال تھا کہ یہ عمل انجام تو دے رہا ہوں مگر اندر سے جسے کہا جائے دل نہیں اٹھ رہا ہے. اور یہاں حسین پورے ارادہ و اختیار کے ساتھ بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، جوانوں کو بھیج، اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان قربانیوں پر راضی ہیں. نہ آنکھوں پر پٹی ہے، نہ ہاتھوں میں کسی ایک کے بھی رسی بندھی ہوئی ہے. یہی وہ انداز تھا جو اسماعیل کے یہاں نہیں تھا اور حسین کی قربانیوں میں تھا جو ابراہیم پیش نہ کر سکے اور جسے حسین نے پیش کیا. اسی بنیاد پر یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فدیہ ابراہیم و اسماعیل نے پیش کیا وہ کربلا کی قربانیوں کا پیش خیمہ تھا، مقدمہ تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.